السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت قطر کے دارالحکومت دوحا میں چوتھے روز بھی جاری ہے۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے امریکہ سمیت پوری دنیا سے اپیل کی ہے کہ اس مشکل گھڑی میں وہ افغان عوام کو تنہا نہ چھوڑیں۔ انہوں نے عالمی اقتصادی فورم کے ڈیووس میں ہونے والے سالانہ اجلاس میں یہ بات کہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سانحہ سائیوال پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق درخواست پر دو رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ اور پاکستان میں سپریم کورٹ نے کراچی میں دفاعی مقاصد کے لیے الاٹ کی جانے والی زمینوں پر تجارتی سرگرمیوں کو ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اسٹیٹ آف دی یونین کا اپنا خطاب اس وقت تک مؤخر کر دیں گے جب تک وہ اور کانگریس حکومت کی ایک جزوی بندش کا مسئلہ حل نہیں کر لیتے۔ امریکی کاروباری حکومت کی جزوی بندش کو اب ایک ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور ابھی تک ملک کی دونوں بڑی جماعتیں اپنے اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہیں۔ اور کیلیفورنیا کی بھارتی نژاد ڈیموکریٹ سینیٹر کمالا ہیرس نے صدر ٹرمپ کے خلاف سن 2020 کا صدارتی انتخاب لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے ڈربن میں کھیلے جانے والے میچ کے دوران جنوبی افریقہ کے ایک کھلاڑی پر نامناسب فقرے کسنے پر معذرت کر لی ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ لاہور ہائی کورٹ نے سانحہ ساہیوال کی جوڈیشل انکوائری کے لیے درخواست سماعت کے لیے دو رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے، جبکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے واقعی کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ کو 28 جنوری کو مکمل ریکارڈ کے ساتھ طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے یہ حکم جمعرات کو سانحہ ساہیوال کے معاملے پر جوڈیشل انکوائری کے لیے دائر درخواست کی سماعت کے دوران دیا۔ چیف جسٹس سردار شمیم کے اس استفسار پر کہ اب تک کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے، درخواست گزار کے وکیل صفدر شاہین پیرزادہ نے عدالت کو بتایا کہ تمام گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ نہیں کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں دفاعی مقاصد کے لیے الاٹ زمینوں پر تمام تجارتی سرگرمیاں فوری طور پر ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا ہے کہ کیا فوج کا کام شادیاں کرانا رہ گیا ہے، فوج کو کیا ہو گیا ہے، سمندر اور سڑکوں پر تجاوزات قائم کی جا رہی ہیں اور عدالت میں آ کر ہمیں لوریاں سنائی جاتی ہیں۔ عدالت نے ملک کے سب سے بڑے شہر میں غیر قانونی تعمیرات پر سخت برہمی کا اظہار کیا، اور فوری طور پر تمام غیر قانونی تعمیرات کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے امریکہ سمیت پوری دنیا سے اپیل کی ہے کہ اس مشکل گھڑی میں وہ افغان عوام کو تنہا نہ چھوڑیں۔ انہوں نے عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں ڈیووس میں یہ بات کہی۔ عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ ہم اپنے دوستوں اور حلیفوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، آپ نے اس مقصد کے لیے مالی اور جانی قربانیاں دی ہیں۔ پچھلے 18 برسوں میں ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر ان غلطیوں کا خمیازہ افغان عوام کو نہ اٹھانے دیں۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ بار بار افغانستان میں جاری جنگ کے نتائج کے بارے میں مایوسی کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور یہ عندیہ بھی دیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیوں کو بتدریج واپس بلا سکتا ہے۔ امریکی سینٹ میں دونوں جماعتوں کی طرف سے کاروباری حکومت کی جزوی بندش کو ختم کرنے کے لیے پیش کیے جانے والے بلوں پر آج ووٹنگ ہوگی، لیکن اس بندش کو ختم کرنے کے لیے جو دوسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے، کوئی تجویز بھی آسان نہیں ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری حاصل کر سکے۔ شام کے وقت اس ووٹنگ کے لیے ریپبلکنز نے تجویز پیش کی ہے کہ صدر کے دیوار کی تعمیر کے لیے 5.7 ارب ڈالر کے مطالبے کو شامل کرتے ہوئے، ساتھ ہی محدود امیگریشن اصلاحات کے موجودہ مالی سال کے باقی عرصے کے لیے حکومت کی فنڈنگ کے لیے ایک پیکج دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹس نے سینٹ میں ووٹنگ کے لیے جو بل تجویز کیا ہے، اس میں 8 فروری تک حکومت کو فنڈ مہیا کیے جائیں گے، لیکن بل میں سرحد کی سیکیورٹی یا امیگریشن کے لیے رعایتوں کی کوئی تجویز شامل نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب حکومت کے جاری شٹ ڈاؤن کے خاتمے تک مؤخر کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ صدر نے بدھ کی شام ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ کسی متبادل مقام پر اسٹیٹ آف دی یونین خطاب نہیں کریں گے، کیونکہ کوئی بھی اور جگہ امریکہ کے ایوان نمائندگان کی تاریخ، روایات اور اہمیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنے ٹویٹ میں صدر نے کہا کہ وہ مستقبل قریب میں ایک عظیم اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے منتظر ہیں۔ ٹرمپ حکومت کی جانب سے حزب اختلاف کے رہنما کو وینزویلا کا عبوری صدر تسلیم کرنے کے بعد صدر نکولس مادورو نے امریکہ سے سفارتی تعلقات توڑنے کا اعلان کیا ہے۔ نکولس مادورو کی حکومت نے امریکہ میں موجود وینزویلا کے سفارتی عملے کو 72 گھنٹوں میں امریکہ سے نکلنے کا حکم دیا ہے، لیکن امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ مادورو کے پاس ایسا کوئی حکم دینے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اب وینزویلا کے صدر نہیں رہے۔ وینزویلا میں حزب اختلاف کے رہنما اور حزب اختلاف کی اکثریت والی پارلیمان کانگریس کے صدر خوان گوائیڈو نے بدھ کو ملک بھر میں حزب اختلاف کی اپیل پر منائے جانے والے یوم احتجاج کے دوران خود کو ملک کا عبوری صدر قرار دیا تھا۔ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے خبردار کیا ہے کہ وینزویلا میں اگر بڑے سیاسی حریف کسی تصفیے پر نہیں پہنچتے تو ملک تباہی میں گھر سکتا ہے۔ اس جنوبی امریکی ملک میں بدھ کے روز بحران اس وقت شدت اختیار کر گیا جب صدر نکولس مادورو نے اعلان کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم کر رہے ہیں، جو صدر ٹرمپ کے اس اعلان کا رد عمل ہے کہ وہ گوائیڈو کو وینزویلا کا عبوری لیڈر تسلیم کرتے ہیں۔ شمالی کوریا اپنے لیڈر کیم جونگ ان اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان دوسری سربراہ ملاقات کے لیے تیار ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ کم اچھے جذبے کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ اپنے ملکوں کے مقاصد کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کم کے اس بیان سے پہلے شمالی کوریا کے نائب چیئرمین کم یونگ چل نے پچھلے ہفتے واشنگٹن کا دورہ کیا تھا تاکہ آنے والی سربراہ ملاقات کی تفصیلات طے کی جائیں۔ اور ایک دفاعی تجزیاتی ادارے کی جانب سے تیار کردہ مطالعاتی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سال سن 2018 میں عالمی دہشت گرد حملوں میں 33% کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ دہشت گردی کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتیں 10 برسوں کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ان میں سے کچھ خبروں کی تفصیلی رپورٹ اب سے کچھ دیر بعد آپ کے لیے پیش کریں گے۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے سانحہ ساحوال پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق درخواست پر 2 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ سینئر صحافیوں کو دی جانے والی آن کیمرا بریفنگ میں وزیر اطلاعات پنجاب نے یہ بات تسلیم کی کہ کاروائی میں منصوبہ بندی ٹھیک نہیں تھی۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
لاہور ہائی کورٹ میں سانحہ ساحوال کے معاملے پر جوڈیشل انکوائری کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم نے استفسار کیا کہ ابھی تک کیا تحقیقات ہوئی ہیں۔ درخواست گزار وکیل صفدر شاہین پیر زادہ نے عدالت کو بتایا کہ مکمل گواہوں کے بیان ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ بڑے ظلم کی بات ہے، بتایا جائے کہ پولیس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ سیدھی گولیاں چلائے۔ آئی جی پنجاب پولیس امجد جاوید سلیمی نے عدالت کو بتایا کہ گولی چلانے والوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، سی ٹی ڈی کے افسران کو معطل کر دیا ہے، جبکہ معاملے پر جی آئی ٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم نے استفسار کیا کہ انکوائری کتنے دن میں مکمل ہوگی، ٹائم فریم دیا جائے۔ آئی جی پنجاب نے جواب دیا کہ مکمل تحقیقات کے لیے کم از کم 30 دن چاہیے۔ چیف جسٹس نے معاملے کو اہم قرار دیتے ہوئے 2 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے اور آئی جی پنجاب کو تنبیہ کی ہے کہ پورے پنجاب میں اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار سے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنانا صوبائی حکومت کا نہیں بلکہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے۔ سماعت کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے مختصر گفتگو میں آئی جی پنجاب پولیس امجد جاوید سلیمی نے کہا کہ سانحہ ساحوال کی جب تفصیلی رپورٹ آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا۔
جتنی دیر کا فیوچر بالکل ٹھیک ہے، وہ مس ہینڈل جنہوں نے کیا ہے ان کو اپنا سزا ملے گی۔
پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب فضیل اصغر نے گزشتہ روز ایوان وزیر اعلیٰ لاہور میں ثانیہ ساہیوال پر سینئر صحافیوں کو ان کیمرہ بریفنگ دی۔ بریفنگ میں موجود سما ٹی وی کے کنٹرولر نیوز احمد ولید نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے تسلیم کیا کہ ساہیوال آپریشن مکمل طور پر غلط پلاننگ کا نتیجہ تھا۔ احمد ولید نے بتایا کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب نے دوران بریفنگ کہا کہ سی ٹی ڈی کی جانب سے کار کو روکنے کا طریقہ کار ہی غلط تھا۔
مین چیز جو تھی جب سارے صحابی جو تھے انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ کوئی پہلے ذیشان کے خلاف کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کا کوئی ثبوت، کوئی اس کی ملوث ہونے کی کوئی چیز، تو انہوں نے کہا نہیں وہ ملوث نہیں تھا کسی چیز میں بھی۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ذیشان جو ہے اس کا نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ اس سے پہلے عدیل حفیظ ایک جو فیصلہ آباد میں بندہ تھا اس کو انہوں نے مارا، تو اس سے اس کی کوئی سم جو تھی اس کی وہ اس کا بھی لوکیٹ ہوا کہ وہ اس ایریا میں بھی آیا تھا، لیکن یہ اسپیسیفک نہیں بتایا کہ وہ اس کے گھر میں ہی آیا تھا۔
رواں ماہ 19 جنوری کی دوپہر محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب نے ساہیوال کے قریب جی ٹی روڈ پر ایک گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے خلیل، اس کی اہلیہ نبیلہ، 13 سالہ بیٹی اریبا اور کار ڈرائیور ذیشان کو ہلاک کر دیا تھا۔ فائرنگ سے 10 سالہ عمر خلیل، 7 سالہ بچی منیبہ اور 5 سالہ بچی ہادیہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ واقعے کے بعد سی ٹی ڈی کی جانب سے متضاد بیانات کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
پاکستان میں سپریم کورٹ نے کراچی میں دفاعی مقاصد کے لیے الاٹ کی جانے والی زمینوں پر تجارتی سرگرمیوں کو ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے اس معاملے پر حکومت سندھ کو بھی فوری کابینہ کا اجلاس بلانے اور شہر کو اس کے ماسٹر پلان کے عین مطابق بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی یہ رپورٹ۔
سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جسٹس گلزار احمد اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کراچی میں تجاوزات اور رہائشی علاقوں میں تجارتی سرگرمیوں سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے ملک کے سب سے بڑے شہر میں غیر قانونی تعمیرات پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور فوری طور پر تمام غیر قانونی تعمیرات کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے کارساز، شاہراہ فیصل، راشد مناز روڈ کے اطراف میں فوجی زمینوں پر قائم تمام شادی ہالز بھی ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ فوجی علاقوں میں تمام سینماز، کمرشل پلازے اور قائم مارکیٹس کو ختم کیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ نیوی اور ایئر فورس کے اسلحہ ڈپو کے قریب شادی ہالز بن رہے ہیں۔ مہران ایئر بیس جہاں دہشت گردوں کا حملہ ہوا تھا وہاں بھی شادی ہالز چل رہے ہیں۔ ایئرپورٹ پر حملہ ہوا اور وہاں پر بھی سول ایویشن کے تحت شادی ہالز قائم ہیں۔ جج نے سوال کیا کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کی کارکردگی پر بھی شدید برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے رہائشی پلاٹس کو کمرشل پلاٹس میں تبدیل کرنے اور تجاوزات کے خاتمے سے متعلق ادارہ ترقیات کراچی کی رپورٹس کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے صوبائی افسران پر بھی برہمی کا اظہار کیا اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ رپورٹس لوریاں سنانے کے مترادف ہیں۔ ادارہ ترقیات کراچی کے ڈائریکٹر سمیع صدیقی نے سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تجاوزات کے خلاف مہم شہر بھر میں بلا امتیاز جاری ہے اور عدالتی احکامات کی روشنی میں یہ مہم جاری رہے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے شہر کے کافی پارکس کو اصل حالت میں بحال کر دیا ہے، تمام رفاہی پلاٹس کو بھی جلد واگزار کرایا جائے گا۔
اور سیکشن یہی ہے، کورٹ کی ہمیشہ سے یہی ہے کہ یہ آپریشن جاری رہنا چاہیے اور اس میں خاص طور پہ ہر چیز کو خیال رکھ کے اس کو آگے چلائیں۔
سپریم کورٹ نے شہر کو اس کے اصل ماسٹر پلان پر بحالی کے لیے آرکیٹیکٹ کے ساتھ مشاورت کر کے جامع رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کراچی کو اس کے اصل ماسٹر پلان کے تحت کیسے بحال کیا جائے گا۔ عدالت نے کراچی کو ماسٹر پلان کے تحت بحال کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی کابینہ اجلاس بلا کر اس پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ اس حوالے سے 2 ہفتوں میں عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت قطر کے دارالحکومت دوحہ میں چوتھے روز بھی جاری ہے، جس میں اطلاعات کے مطابق افغانستان میں عارضی جنگ بندی اور افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے لیے وقت کے تعین کے معاملات زیر بحث ہیں۔ اسلام آباد کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر میں ہونے والی بات چیت میں پاکستان کے نمائندے بھی شریک ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
طالبان ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بات چیت میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء اور جنگ بندی کے معاملے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ طالبان ذرائع کے مطابق بات چیت کے دوران طالبان افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے نظام الاوقات پر اصرار کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ طالبان پر افغانستان میں جنگ بندی پر زور دے رہا ہے۔ تاہم قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری بات چیت کے بارے میں ابھی تک واشنگٹن کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کا کہنا ہے کہ قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری بات چیت میں پاکستان کے نمائندے بھی شریک ہیں۔ جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان محمد فیصل نے کہا،
پاکستان ایز پارٹ آف اٹس شیئرڈ ریسپانسبلٹی، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایک شیئرڈ کمائنڈ ریسپانسبلٹی، از فیسیلیٹیٹنگ دی آن گوئنگ راؤنڈ آف ٹاکس بٹوین یو ایس اینڈ دی طالبان ان دوحا۔
ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر میں جاری بات چیت میں پاکستان ایک مشترکہ ذمہ داری کی طور پر سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ یہ بات چیت دو فریقوں، امریکہ اور طالبان کے درمیان ہو رہی ہے اور پاکستان اور قطر اس میں مدد کر رہے ہیں۔
میں نے عرض کیا قطر میں گفتگو ہو رہی ہے جو ہم نے ہی فیسیلیٹیٹ کی۔
امریکہ افغان طالبان پر کابل حکومت سے براہ راست بات چیت پر زور دے رہا ہے، تاہم طالبان کا موقف ہے کہ وہ اس وقت تک کابل حکومت سے بات نہیں کریں گے جب تک امریکہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کی انخلا کے بارے میں کوئی واضح اعلان نہیں کرتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اسٹیٹ آف دی یونین کا اپنا خطاب اس وقت تک مؤخر کر دیں گے جب تک وہ اور کانگریس حکومت کی ایک جزوی بندش کا مسئلہ حل نہیں کر لیتے۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
بدھ کی رات صدر نے ٹویٹر پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ وہ خطاب کے لیے کوئی متبادل مقام تلاش نہیں کر رہے اور یہ کہ وہ مستقبل قریب میں ایک شاندار اسٹیٹ آف یونین خطاب کرنے کے منتظر ہیں۔ بدھ کے روز اس سے قبل صدر ٹرمپ نے ایوان کی اسپیکر نینسی پیلوسی پر اس بنا پر تنقید کی کہ وہ انہیں اگلے منگل کو کانگریس میں اسٹیٹ آف یونین خطاب کی دعوت نہیں دے رہی۔
نینسی پیلوسی، اور نینسی as I call her, she doesn't want to hear the truth and she doesn't want to hear more importantly the American people hear the truth. So we just found
نینسی پیلوسی یا نینسی جیسا کہ میں انہیں پکارتا ہوں، وہ سچ سننا نہیں چاہتی اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ امریکی لوگ سچ سنیں۔ ہمیں ابھی معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے خطاب منسوخ کر دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ اس عظیم ملک پر ایک بڑا داغ ہے جس سے ہم سب محبت کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ سپیکر پیلوسی نے کہا ہے کہ اگر مسٹر ٹرمپ حکومت دوبارہ کھول دیتے ہیں تو ان کے لیے کانگریس میں خطاب کی پیشکش مسلسل موجود ہے۔ ان کے الفاظ،
Government is closed. We have said very clearly from the start, when I wrote to him the second time to say, since government is shut down, we do not, let's work together on a mutually agreeable date.
حکومت بند ہے، جیسا کہ میں نے شروع ہی سے بہت واضح طور پر کہا ہے جب میں نے انہیں دوسری بار حکومتی بندش ختم کرنے کے لیے لکھا تھا کہ آئیے ہم کسی باہمی طور پر قابل قبول تاریخ پر مل کر کام کریں اور ہم اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے لیے آپ کا دارالحکومت میں خیر مقدم کر سکتے ہیں۔ حکومت ابھی تک بند ہے، میں ابھی بھی یہ پیشکش کرتی ہوں۔ یہ الفاظ تھے ایوان میں ڈیموکریٹک سپیکر نینسی پیلوسی کے۔ ٹرمپ نے اس وقت تک حکومت دوبارہ کھولنے سے انکار کر دیا ہے جب تک پیلوسی اور ڈیموکریٹس انہیں میکسیکو کے ساتھ جنوبی سرحد پر ایک دیوار کی تعمیر کے لیے 5.7 ارب ڈالر دینے کا ان کا مطالبہ پورا نہیں کرتے۔ اسی دوران 800,000 وفاقی ملازمین فرلو کے 5ویں ہفتے میں ہیں اور یہ امکان ہے کہ وہ اپنی تنخواہ کا اگلا چیک بھی وصول نہ کر سکیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں تارکین وطن کے وکلا کا کہنا ہے کہ وہ امریکی حکومت پر مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں۔ وکلا نے دعویٰ کیا کہ حکومت تنہا سرحد عبور کرنے والے تارکین وطن بچوں کو طویل عرصے تک حراست میں رکھتی ہے اور غیر مناسب انداز میں انہیں ان کے رشتہ داروں کے سپورٹ کرنے سے انکار کرتی ہے۔ اس بارے میں رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
امریکی ریاست ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا میں پہلے سے دائر ایک مقدمے میں وسعت پیدا کرتے ہوئے اس میں 10,000 تارکین وطن بچوں سے متعلق درخواست بھی شامل کر دی گئی ہے۔ منگل کے روز تارکین وطن کے وکلا کا کہنا تھا کہ وہ امریکی حکومت کے خلاف دعویٰ دائر کرنے جا رہے ہیں۔ لیگل ایڈ جسٹس سینٹر میں امیگرینٹ ایڈوکیسی پروگرام کے لیگل ڈائریکٹر سائمن سنڈووال موشینبرگ کا کہنا ہے کہ ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کا محکمہ امریکہ میں ان تارکین وطن بچوں کو سپانسر کرنے والے خاندانوں کے حوالے کرنے میں جان بوجھ کر سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سائمن کا کہنا تھا کہ چند گھرانے صرف اس وجہ سے بچوں کی دیکھ بھال کرنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کیونکہ محکمہ ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کا ایک معاہدہ امریکی محکمہ برائے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ سے طے پایا، جس کے تحت سپانسر کرنے والے خاندانوں کی معلومات کسٹم افسران کو دی جانی ہیں۔ سائمن کہتے ہیں کہ بچوں کی جگہ گھر پر خاندانوں کے ساتھ ہے، نہ کہ حکومتی حراستی سینٹروں میں سامان کی طرح رکھے جانے جیسی۔ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کی ترجمان خاتون کا کہنا تھا کہ ان کا محکمہ ان بچوں کی دیکھ بھال پر مامور ہے جنہیں سرحد پر روکا جاتا ہے، تاہم انہوں نے قانونی جنگ کے بارے میں کچھ کہنے سے احتراز کیا۔ بچوں اور ان کے سپانسروں کی جانب سے کیے جانے والا مقدمہ ایک ایسے وقت میں داخل کیا گیا جب ریاست ٹیکسس میں ایسے ہی تارکین وطن نوجوانوں کو رکھنے والا ایک حراستی سینٹر عارضی گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے بند کرنا پڑا۔ سرحد پر روکے جانے والے تارکین وطن بچے جو اکیلے سفر کر رہے ہیں، انہیں محکمہ ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کی تحویل میں دیا جاتا ہے جب تک کہ انہیں امریکہ میں موجود ان کے سپانسروں کی جانچ پڑتال کے بعد ان کے حوالے نہ کیا جائے۔ محکمہ یو ایس کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران امریکہ کی جنوب مغربی سرحد پر ایسے اکیلے آنے والے 50,000 بچوں کو تحویل میں لیا گیا تھا۔ اس مقدمے کی ایک موکلا کائلا ویزا کوئز کہتی ہیں کہ وہ گزشتہ برس اگست کے مہینے سے اپنے شوہر کے 17 برس کے کزن کو حکومتی تحویل سے چھڑانے کی کوشش کر رہی ہیں جسے امیگریشن حکام نے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد سے تحویل میں لیا تھا۔ ویسکوئز کہتی ہیں کہ سوشل ورکروں نے بار بار ان سے ایسی دستاویزات طلب کی ہیں جو کہ ان کے خاندان نے اس نوجوان کو سپانسر کرتے وقت داخل کی تھیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ امریکی حکومت صرف اس وجہ سے اس کی سپردگی میں تاخیر کر رہی ہے جب تک کہ وہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا جب اس نوجوان کو بالغان کے ایک حراستی سینٹر میں منتقل کر دیا جائے گا۔ ویسکوئز نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ انہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں اور اسے صرف وہاں اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کا خاندان اذیت سے گزرے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکی کانگریس میں 2 منتخب مسلم خواتین اراکین کانگریس پر سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ میں بے حد تنقید کی جا رہی ہے۔ صومالیہ نژاد منیسوٹا کی الہان عمر اور فلسطینی امریکی مشن میشیگن کی راشدہ طلیب سعودی عرب جیسی مسلم مملکت کے لیے پریشانی کا باعث کیوں کر ہو سکتی ہیں، اس بارے میں ماہرین کی رائے سنتے ہیں مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں۔
امریکی کانگریس میں اس مرتبہ خواتین کی ایک بڑی تعداد کامیاب ہوئی ہے جس میں 2 مسلم خواتین خاص طور پر نمایاں ہیں۔ منیسوٹا کی صومالیہ نژاد الہان عمر جو ایوان نمائندگان میں خارجہ امور کی کمیٹی کی رکن بھی منتخب ہو گئی ہیں، اور مشیگن کی راشدہ طلائب جو ایک فلسطینی امریکی ہیں۔ ان کے منتخب ہوتے ہی سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ نے انہیں تنقید کا نشانہ بنانے کا آغاز کر دیا، اور ان کے خیالات کی جدت کے باعث انہیں اخوان المسلمین کا حامی قرار دے دیا۔ ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی میں شامل ہوتے ہی الہان عمر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ سعودی عرب جیسے ان ممالک کو اسلحہ کی فروخت روک دینے کی کوشش کریں گی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس بارے میں مشرق وسطی کی امور کے ماہر ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ کانگریس میں سعودی عرب کے مخالف جذبات پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں، اور ایسے میں اگر ایک ایسے رکن کانگریس کا اضافہ ہوتا ہے جو اس مخالفت کو اور ہوا دے تو فرق ضرور پڑتا ہے۔
پورے کانگریس میں جس میں سینٹ بھی شامل ہے بڑی حد تک سعودی عرب کے خلاف ایٹیٹیوڈ بن چکا ہے، خاص طور پہ خاشوگی کی قتل کے بعد۔ نان بائنڈنگ قسم کے ریزولوشن تو پاس کر دیے ہیں سینٹ نے بھی اور ہاؤس ریپرزینٹیو نے بھی، جس کے بیسس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کی جو ملٹری سیلز ہیں سعودی عربیہ کو وہ روک دی جائیں جب تک کہ سعودی عربیہ کلیئرلی کشوگی کا جو قطر ہے اس کے متعلق فیصلہ نہ کرے، نمبر ایک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یمن میں جو سعودی ایکٹیویٹیز ہیں اگر ان کو نہیں روکا گیا تو پھر امریکہ کو سعودی عربیہ کو ویپنز بیچنا روک چھوڑ دینا چاہیے۔
سعودی عرب مذہبی لحاظ سے مسلم دنیا میں قائدانہ حیثیت رکھتا ہے اور مذہبی معاملات پر کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ تیل کا ذخیرہ اس کی اس حیثیت کو مزید تقویت دیتا ہے۔ تاہم اوٹاوا یونیورسٹی میں نیشنل سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کے امور کے ماہر ڈاکٹر کامران بخاری کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو اپنی بعض پالیسیوں کی وجہ سے تنقید کا سامنا رہا ہے اور امریکی کانگریس کی بقول ان کے نئی پود اس میں اور اضافہ کر رہی ہے۔
وہ نئی پود جو ہے جتنے پرانے فرسودہ قسم کے جو نظام ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گی، اور اس وجہ سے جو ہے اس زاویے سے اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب کی جو تل ملاحٹ ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ پھر یہ کہ یہ یاد رہے کہ پہلے سے ہی سعودی عرب کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، خاص طور پہ جو صحافی جمال خشوقجی کا جو قتل ہے، اور اس کے بعد سے پہلے یمن کے اندر جو جنگ انہوں نے برپا کی ہوئی ہے، اور پھر دیگر اور ان کے بارے میں جو منفی تاثرات ہیں اور جو منفی حقائق ہیں وہ اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک نیا سردرد ہے۔
سعودی صحافی جمال خشوقجی کی ترکی میں ہلاکت اور اس میں سعودی عہدیداروں کے ملوث ہونے کا معاملہ سعودی عرب پر مغرب اور امریکہ میں تنقید کا باعث بنا، مگر امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات پر اس کا اثر نہیں پڑا۔ امریکی کانگریس کے نئے ارکان، خصوصاً یہ دونوں مسلم خواتین، صدر ٹرمپ کی اس معاملے پر نرم پالیسی پر تنقید کر چکی ہیں۔ دونوں خواتین انسانی حقوق کی علم بردار ہیں۔ مشیگن سے رکن کانگریس رشیدہ طلائع فلسطینی امریکی ہیں اور اپنے ایک انٹرویو میں کہہ چکی ہیں کہ وہ ایسے کسی ملک کے لیے فوجی امداد کی حمایت نہیں کریں گی جو شہری حقوق کا ضامن نہ ہو، خواہ وہ اسرائیل ہو یا سعودی عرب۔ ڈاکٹر بخاری اور ڈاکٹر زبیر اقبال دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، سعودی عرب اپنے جغرافیائی مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔
چونکہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ایک قسم کی ٹینشن بنی ہوئی ہے اور اس علاقے میں ہیجیمنی حاصل کرنے کے لیے دونوں کوشش کر رہے ہیں، تو اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے اپنی اسرائیل کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھی اس کو زیادہ امپروو کیا۔
لیکن یہ ہے نا کہ سعودی عرب جو ہے اس کا تعلق جیو پالیٹکس ہے، نہ ہی اس کا کوئی مذہب سے تعلق ہے، نہ ہی اس کا کوئی مسلمان ہونے سے تعلق ہے۔ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسرائیل سے تعلقات بڑھا رہے ہیں۔
سعودی ذرائع ابلاغ میں الہان عمر اور رشیدہ طلائب دونوں کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ امریکی سیاست میں اخوان المسلمین کے حامی شامل ہو گئے ہیں، جبکہ ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا ہے کہ ایسا الہان عمر کے صومالیہ سے تعلق کی وجہ سے کہا جا رہا ہے جہاں اخوان المسلمین کا اثر و رسوخ رہا ہے۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے معاشی لحاظ سے محفوظ زندگی کے لیے ایک سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان ان شعبوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں جن کی تعلیمی ڈگری سے آگے چل کر اچھی ملازمتیں ملنے کی امید ہو۔ سحر ماجد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایجوکیشن سیگمنٹ میں، ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو۔ سحر، بتائیے گا کون سے ایسی ڈگریز ہیں آج کل جو کہ بہتر سمجھی جا رہی ہیں اور فیوچر میں بہتر انویسٹمنٹ سمجھی جا رہی ہے کہ اس میں کر کے ہمیں بہتر آپشنز مل سکتی ہیں خاص طور پر یوتھ کو؟
ہاں جی اسد، امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے طالب علم حکومت کے اربوں ڈالرز کے مقروض ہیں، لیکن دوسرا سچ یہ بھی ہے کہ ہر ڈگری اچھے کریئر یا اچھی تنخواہ کی ضامن نہیں ہوتی ہے۔ امریکی ویب سائٹ پے اسکیل کی سال 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں سب سے زیادہ آمدنی والی ملازمتوں کے حصول میں مددگار ٹاپ 5 بیچلرز ڈگریز کی فہرست میں سب سے اوپر آتی ہے پیٹرولیم انجینئرنگ۔ پیٹرولیم انجینئرز کو ایسی ملازمتیں مل سکتی ہیں جن سے کریئر کے آغاز میں انہیں کم از کم $82,000 سالانہ اور کریئر کے وسط میں آ کر کم سے کم $2,50,000 سالانہ تک تنخواہیں مل سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے آپریشنز ریسرچ اور انڈسٹریل انجینئرنگ کی ڈگری، اس کے بعد آتی ہے ایکچوئریل میتھمیٹکس کی ڈگری۔ اس ڈگری کے ساتھ انشورنس، لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس جیسے شعبوں میں ملازمت کی جا سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ تنخواہوں والے شعبے کیمیکل اور بائیو مالیکولر انجینئرنگ کے ہیں۔ ٹاپ 5 میں پانچویں نمبر پر دو شعبوں کے بیچ ٹائی ہے، پبلک اکاؤنٹنگ جس میں کمپنیز کے انکم ٹیکس اور فائنینشیل ریکارڈز پر کام کیا جاتا ہے، اور بلڈنگ سائنس جس میں عمارات کی تعمیر سے متعلق کام شامل ہیں۔ ان شعبوں میں مڈ کریئر تک پہنچ کر لوگ سالانہ $135,000 تک کماتے ہیں۔
تو سر جو اس جو آپ نے پے اسکیل ویب سائٹ کا ذکر کیا ہے اس میں اور کیا امپورٹنٹ فیکٹس ہیں ان کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں؟
جی اسد, ایک تو یہ کہ جتنی بھی یہ ملازمتیں ہیں جس میں اونچی تنخواہیں لوگوں کو مل سکتی ہیں, تو اس میں مجموعی طور پر اسٹیم فیلڈس ہی شامل ہیں, یعنی سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھمیٹکس. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹاپ فائیو کی لسٹ میں ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس اور میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی ڈگری شامل نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ان ڈگریز میں اچھی تنخواہوں کے لیے بیچلرز ڈگری ہی کافی نہیں ہے.
اور کچھ خاصا ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں انفلکس ہے, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کافی حد تک آتے ہیں, اور یہاں پہ لوکلی ہر ایک کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, نسلی حوالے سے اسی طرح سے جابس ملتی ہیں, جو چاہے آپ ڈگری لے لیں اس کے اکارڈنگلی جاب ملتی ہے.
ہاں, اس میں آپ دیکھیں کہ جو پیٹرولیم انجینئرنگ کا جو شعبہ ہے, اس میں جو ہائر پیئنگ جابس ہیں جس میں زیادہ تنخواہیں ملتی ہیں, تو اس میں آپ کو زیادہ تر سفید فام, وائٹس, گورے لوگ نظر آئیں گے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. ساہیوال میں ہونے والا پولیس مقابلہ اور اس پر متضاد بیانات نے جعلی پولیس مقابلوں کی پرانی داستانوں کی یاد ایک بار پھر تازہ کر دی ہے. یہ جعلی پولیس مقابلے کیوں ہوتے ہیں اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے, اس پر نظر ڈالی ہے کراچی سے ہمارے نمائندے محمد ثاقب نے اپنی اس رپورٹ میں.
2018 کی رات اس وقت قیامت بن کر آئی جب انہیں اطلاع ملی کہ ان کے اکلوتے بیٹے انتظار احمد کو ڈیفنس کے علاقے میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے. تحقیقات اور سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج سامنے آنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ فائرنگ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ پولیس اہلکار تھے, جنہوں نے گھات لگا کر 19 سالہ انتظار کو سرعام گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا. پولیس افسران اسے مقابلہ قرار دے رہے تھے, لیکن سی سی ٹی وی فوٹیجز نے بیچ چوراہے کے پولیس کے دعووں کی قلعی کھول دی. انتظار کے والد اشتیاق احمد کو قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچنے کی کوئی خاص امید تو نہیں, اور نہ ہی وہ اب تک کی تحقیقات سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں.
دو چار کو یہ سزا دیں گے تو شاید اور لوگ بچ جائیں, اور میں تو کیس بھی اسی لیے لڑ رہا ہوں کہ کم از کم ان کو سزا ملے تاکہ کوئی اور کسی کا انتظار نہ مار دیں گے, کیونکہ میرا تو اب انتظار واپس آ ہی نہیں سکتا ہے کسی قیمت پر بھی.
انتظار احمد جیسے بے گناہ اس فہرست میں نہ ہی تو پہلا نام ہے اور نہ ہی آخری, جو پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن گیا. اسی شہر میں گزشتہ سال اپنے گھر کے واحد کفیل مقصود احمد ہو یا قبائلی نوجوان نقیب اللہ محسود یا پھر 9 سالہ ہستی مسکراتی عمل, پولیس کی غیر پیشہ ورانہ کارروائیوں کی نظر ہو گئے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی جانب سے ماورائے عدالت قتل کی یہ لمبی فہرست فورسز کی اچھی کارکردگی کو بھی داغدار بنانے کو کافی ہے. سابق گورنر, وزیر داخلہ اور پاکستان کی بری فوج میں 35 سال خدمات انجام دینے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی آپریشنز کے باقاعدہ ایس او پیز ہوتے ہیں, لیکن ان ایس او پیز کو دیگر قوانین کی طرح فالو نہیں کیا جاتا. معین الدین حیدر کا کہنا ہے کہ ادارے کمزور پڑ چکے ہیں, جس طرح کا احتساب ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو پا رہا.
پولیس جو ہے وہ ٹوٹلی آؤٹ ڈیٹڈ رولز پہ کام کر رہی ہے, 1861 کے ایکٹ پہ کام کر رہی ہے, اور نئے پولیس کے جو ہے اپنا بنانے چاہیے, اس کے اندر لانا چاہیے ریفارمز, اور ان کی بھرتی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, ان کی ٹریننگ آج کل کے زمانے کے مطابق ہو, ان کی سکھلائی ٹریننگ جو ہے وہ جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں وہ ہو.
سابق گورنر کے مطابق تمام حکمرانوں کو یہ سب حقائق تو معلوم ہیں, مگر سیاسی عزم کی کمی اس میں آڑے آتی ہے. ماہرین کے مطابق اکثر سیاسی جماعتیں یہی چاہتی ہیں کہ پولیس ان کی وفادار بن کر رہے, ایسے میں پیشہ ورانہ تربیت اور بہتری کیسے ممکن ہوگی. دوسری جانب انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں 2127 واقعات میں 3000 سے زائد افراد پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی شریک چیئرپرسن عظمیٰ نورانی کا کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے مقابلوں میں بے گناہ شہریوں کی ہلاکتوں کا معاملہ نہایت سنگین نوعیت کا ہے. ساہیوال میں پیش آنے والا دردناک سانحہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے.
اور ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح آپ آف کورس کرائم بھی کنٹرول کر رہے ہیں, ٹیررزم بھی کنٹرول کریں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انشور کریں کہ جو دوسرے جو سٹیزنس ہیں ان کو سیکورٹی دینے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں جب تک تبدیل نہیں ہوئیں گی آپ یہی سانے ہوتے رہیں گے, اور آئی تھنک بہت بھگت لیا ہے साहिवाल का इंसिडेंट शुड बी एन आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी।
माहिरीन के मुताबिक पुलिस और बलदियाती निजाम में बेहतरी के लिए सियासतदानों को उमूमी तौर पर दिलचस्पी नहीं होती। इस बारे में राइजुल वक्त निजाम ही इन्हें खूब भाता है और यही वजह है कि इन दोनों में बेहतरी के लिए बहुत कम या सतही इकदाम किए जाते हैं और कोई तवीलुल मुद्दती पॉलिसी तैयार नहीं की जाती। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमरीका, कराची।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला के हिजब इख्तलाफ के लीडर हुएन गुआइडो को सरकारी तौर पर वेनेजुएला के अबूरी सदर के तौर पर तस्लीम कर लिया है। वेनेजुएला की कौमी असम्बली ने बुध के रोज़ सदर निकोलस माडुरो की सदारत को गैरकानूनी करार दे दिया था, जिसके बाद हिजब इख्तलाफ के रहनुमा गुआइडो ने खुद को अबूरी सदर नामजद कर दिया। इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा सिलाती साहोक की रिपोर्ट के साथ शब्बीर जिलानी।
वेनेजुएला के दारुलहुकूमत के रकास में बुध के रोज़ हज़ारों अफराद ने जमा होकर माडुरो की हुकूमत के खात्मे का मुतालबा किया। इस मौके पर रात भर जारी रहने वाली पुलिस के खिलाफ झड़पों में कुछ मुजाहिरीन की हलाकत की खबरें भी सामने आई हैं। वेनेजुएला के हिजब इख्तलाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली के सदर हुएन गुआइडो ने बुध के रोज़ खुद को अबूरी सदर नामजद कर दिया। उनका कहना था,
asumir formalmente las competencias.
I swear to assume all the powers of the national executive as the interim president of Venezuela.
میں وینزویلا کے عبوری صدر کی حیثیت سے انتظامیہ کے تمام اختیارات سنبھالنے کا حلف اٹھاتا ہوں تاکہ غاصب اور غدار حکومت کا خاتمہ ہو سکے اور آزادانہ انتخاب منعقد کیے جا سکیں۔ اس موقع پر ماڈورا کے حامیوں نے بھی ان کی حمایت میں مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں شریک ایک طالب علم اسماعیل سیڈر کا کہنا تھا،
We are today in the streets of Caracas defending the Bolivarian revolution that is led by comrade Nicolas Maduro.
ہم آج کیراکاس کی سڑکوں پر ہیں تاکہ کامریڈ نکولس ماڈورو کی سرکردگی میں بولیوین انقلاب کا دفاع کیا جا سکے۔ وینزویلا کی سپریم کورٹ کے بیشتر جج ماڈورو کے حامی ہیں۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی طرف سے ماڈورو کو برطرف کرنے کے اقدام کی مجرمانہ تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سرکاری طور پر گوائیڈو کو وینزویلا کا عبوری صدر تسلیم کر لیا ہے اور ماڈورو کو خبردار کیا ہے کہ وہ ملک میں تبدیلی کے خواہش مند شہریوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے سے باز رہیں۔ جب صدر ٹرمپ سے میڈیا کے نمائندوں نے پوچھا کہ کیا وہ وینزویلا میں کوئی فوجی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو صدر ٹرمپ نے جواب دیا، ہم ایسی کسی چیز پر غور نہیں کر رہے ہیں، تاہم تمام آپشنز میز پر موجود ہیں۔ اس کے جواب میں ماڈورو نے امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑنے کا اعلان کرتے ہوئے امریکی سفارتی عملے کو 72 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ صدر نکولس ماڈورو کا کہنا تھا،
I decide to break diplomatic and political relations with the imperialist government of the United States.
میں نے امریکہ کی سامراجی حکومت کے ساتھ سفارتی اور سیاسی تعلقات توڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ متعدد علاقائی لیڈروں نے صدر ٹرمپ کی تقلید کی ہے۔ برازیل اور کولمبیا کے صدور نے سوئٹزرلینڈ میں جاری عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے دوران گوائیڈو کو وینزویلا کا صدر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کولمبیا کے صدر ایوان ڈوکے کا کہنا تھا،
Colombia recognizes Juan Guaido as president of Venezuela and supports this transition process towards democracy.
Colombia Juan Guaido ko Venezuela ka sadar tasleem karta hai aur jamhooriyat ki taraf safar ki himayat karta hai taaki Venezuela ke awam amriyat se chutkara hasil kar sake. Maduro ne baayen baazu ke rehnuma Hugo Chavez ke baad hukumat sambhali thi. Unhone guzashta saal ke intikhabat mein kamyabi hasil ki thi. تاہم آزاد مبصرین نے ان انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا تھا۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک دفاعی تجزیاتی ادارے کی جانب سے تیار کردہ مطالعاتی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سال 2018 میں عالمی دہشت گرد حملوں میں 33% کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ دہشت گردی کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتیں 10 برسوں کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں۔ اس ادارے نے بدھ کے روز عالمی حملوں کی فہرست جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گرد واقعات اور ہلاکتوں میں کمی آنے کی خاص وجوہات میں شام میں تشدد کی کاروائیوں میں آنے والی کمی شامل ہے، جہاں حکومت نے ان علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے جو گزشتہ برسوں کے دوران داعش کے زیر قبضہ تھے۔ سال سن 2017 کے مقابلے میں 2018 کے دوران حملوں میں تقریباً 75% کمی واقع ہوئی ہے۔ افغانستان میں جاری مہلک پرتشدد حملوں کے درمیان ملک کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے دنیا بھر سے اور امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ان کے لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں امریکی فوج کے پچھلے 17 سال سے جنگ میں ملوث ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا تھا اور وہ امریکی فوجوں کے وہاں سے انخلا پر غور کر رہے ہیں۔ طالبان پرزور حملے کر رہے ہیں جبکہ وہ امریکی عہدیداروں سے امن بات چیت کے لیے بھی تیاریاں کر رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے۔ افغان چیف ایگزیکٹو نے ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم سے بدھ کے روز خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا ان کے جنگ زدہ ملک کو نہیں چھوڑ سکتی۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے ڈربن میں کھیلے جانے والے میچ کے دوران جنوبی افریقہ کے ایک کھلاڑی پر نامناسب فقرے کسنے پر معذرت کر لی ہے۔ سرفراز احمد نے اپنے ریمارکس پر معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنے عمل سے کسی کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا ارادہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ ایسے جملے سنے جائیں یا مخالف ٹیم اور کرکٹ فینس تک پہنچیں۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سرفراز نے کہا ہے کہ وہ حریف ٹیموں کا فیلڈ اور آف دی فیلڈ احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور آئندہ اپنے طرز عمل میں بہتری لائیں گے۔ دریاسنا پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی جنوبی افریقہ کے خلاف ڈربن میں کھیلے جانے والے دوسرے ون ڈے کے دوران پیش آنے والے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ امریکی کاروباری حکومت کی جزوی بندش کو اب ایک ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک ملک کی دونوں بڑی جماعتیں اپنے اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہیں۔ اس کے طویل المیاد سیاسی اثرات کے بارے میں حال ہی میں ہونے والے جائزوں میں اکثریت نے ڈیموکریٹس کے مقابلے میں صدر ٹرمپ کو اس شٹ ڈاؤن کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
امریکہ میں لاکھوں سرکاری ملازمین کو دوسری تنخواہ بھی نہیں ملی ہے۔ بہت سے رفاہی ادارے ان ملازمین کی مشکلات دور کرنے کے لیے مفت اشیاء خورد و نوش تقسیم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف دونوں بڑی سیاسی جماعتیں مفاہمت کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ مصر ہیں کہ کانگریس ان کے سرحدی دیوار کے منصوبے کے لیے مطلوبہ فنڈز منظور کر لے، جبکہ ڈیموکریٹس اکثریت والی ایوان نمائندگان اس کے لیے کسی طور تیار نہیں۔ جنوبی سرحد پر دیوار کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا تھا، مجھے امید ہے کہ اسپیکر نینسی پلوسی اس حقیقت کو جان لیں گی جس سے سبھی آگاہ ہیں، سبھی دیوار کی افادیت کے قائل ہیں، ہم کو بہرحال دیوار کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف حزب مخالف لیڈر ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کا کہنا ہے، ہم امریکہ کی علامت آزادی کا مجسمہ قائم رکھنا چاہتے ہیں جو آزادی اور مساوات کی نشانی ہے، ہم تقسیم کرنے والی دیوار نہیں چاہتے ہیں، لہذا ہم اس جنگ کو جاری رکھیں گے۔ ان دو بڑی سیاسی جماعتوں کے تنازع کا شکار لاکھوں وفاقی ملازمین ہوئے ہیں۔ ایف بی آئی کے ایجنٹ ٹام او کارنر بھی انہی ملازمین میں سے ایک ہیں، یہ کہتے ہیں،
ایف بی آئی ایجنٹس شوڈ ناٹ ہیو ٹو گو ورک ایٹ اے سٹور۔
ایف بی آئی کے ملازمین کو کسی اسٹور پر کام نہیں کرنا چاہیے، مگر اس سرکاری ملازمت سے تو وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے۔ سیاسی طور پر اس جزوی بندش کا کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ایک سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں،
Trump is losing on this, Congress is losing on this, and then federal workers.
اس معاملے میں ٹرمپ کو نقصان ہوا ہے، سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوا ہے اور ان سرکاری ملازمین کو بھی نقصان ہوا ہے جو بغیر تنخواہ کے اپنے دن گزار رہے ہیں۔ حال ہی میں اس شٹ ڈاؤن کے بارے میں کئی عوامی جائزے ہوئے ہیں۔ دو جماعتی پالیسی سینٹر کے تجزیہ کار جان فورٹیئر کہتے ہیں،
پبلک اپینین پولز آئی تھنک آر more against the president than against the democrats.
سیاسی عوامی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کی اکثریت اس معاملے میں ڈیموکریٹس کے مقابلے میں صدر ٹرمپ کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے۔ فی الحال صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں جزوی کمی واقع ہوئی ہے، مگر میرے خیال میں دونوں فریق اپنے اپنے سیاسی حلقوں کے زیر اثر ہیں اور ان دونوں حلقوں کا موقف ایک دوسرے کے برخلاف ہے، لہذا اس مسئلے کا حل بھی مشکل سے نکلے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس جزوی بندش سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آئندہ 2 برسوں کے دوران ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان چپکلش قائم رہے گی اور تقسیم کی خلیج بڑھتی جائے گی۔ دونوں جماعتوں کے سامنے سن 2020 کے صدارتی انتخابات ہیں، لہٰذا یہ اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اٹلی کے نائب وزیر اعظم کی طرف سے فرانس پر افریقی ممالک کو غربت کی طرف دھکیلنے کے الزام سے دونوں یورپی ممالک میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مئی میں ہونے والے یورپین انتخابات سے قبل اس ماہ زرائی کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے ہینری ریچویل کی ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
پیرس اور روم کے درمیان تعلقات پہلے ہی سرد مہری کا شکار ہو چکے ہیں۔ فرانس کی حکومت نے اٹلی کے سفیر کو بلا کر نائب وزیر اعظم کے بیان کی وضاحت طلب کی ہے۔ اٹلی کے نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا، اگر آج لوگ افریقہ میں اس انداز میں رہ رہے ہیں تو یہ متعدد یورپی ممالک کی وجہ سے ہے۔ ان میں سب سے پہلے فرانس ہے، جس نے ابھی تک افریقہ میں نو آبادیاتی تسلط ختم نہیں کیا ہے۔ اٹلی کے نائب وزیر اعظم نے فرانس پر الزام لگایا تھا کہ اس نے 14 افریقی ممالک کو غربت کی دلدل میں دھکیل دیا ہے، جس نے اب تک وہاں نو آبادیاتی دور کی فرانسیسی کرنسی سی ایف اے فرینک کو رائج کر رکھا ہے اور یوں لوگوں کو فرار ہو کر یورپ جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ سینٹر فار یورپین ریفارم کے لوئیگی اسکیریزی کا کہنا ہے، اقتصادی ماہرین سی ایف اے فرینک کے فوائد سے انکار کرتے ہیں، تاہم ڈی ماؤ کی تنقید واجب ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک یہ ہے کہ اس وقت اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ مہاجرین ان علاقوں سے نہیں ہیں جہاں سی ایف اے فرینک استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بہرحال اگر یہ ممالک غریب رہتے ہیں تو کم ہی لوگ ہجرت کریں گے۔ فرانس اور اٹلی کے درمیان اس تنازع سے قبل لیبیا کے قریب بحیرہ روم میں سینکڑوں مہاجرین ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ ان اموات کے نتیجے میں اٹلی کی جانب سے ڈوبنے والوں کی لاشوں کو تلاش کرنے کا کام جاری ہے، جبکہ یورپین یونین مہاجرین کے لیے کوٹا مقرر کرنے میں ناکام رہی ہے۔ سینٹر فار یورپین ریفارم کے لوئیگی اسکاریزی کہتے ہیں، اٹلی چاہتا ہے کہ فرانس اپنے ساحل پر پہنچنے والے مہاجرین کو قبول کر لے یا کم از کم ان میں سے کچھ کو پناہ دے دے، اور پھر لیبیا کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے اس بارے میں اختلاف موجود ہے۔ اٹلی اور فرانس لیبیا میں جاری خانہ جنگی کے سلسلے میں مختلف فریقین کی حمایت کر رہے ہیں۔ فرانس کے صدر میکرون نے اس بارے میں فی الحال کوئی براہ راست بیان نہیں دیا ہے، تاہم یورپین یونین میں مستقبل میں ہونے والے مباحثوں میں مہاجرین کا مسئلہ یقیناً شامل رہے گا۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیلیفورنیا کی بھارتی نژاد ڈیموکریٹ سینیٹر کمالا ہیرس نے صدر ٹرمپ کے خلاف سن 2020 کا صدارتی انتخاب لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ اسفر امام۔
ہیرس کا ایک ویڈیو پیغام میں کہنا ہے کہ امریکہ کے کچھ اقدار ہیں جو امریکیوں کو عزیز ہیں، اور آج امریکہ کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ لاکھوں لوگ ان امریکی اقدار کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ ہیرس ریاست کیلیفورنیا کے سابق اٹارنی جنرل ہیں، جو صدر ٹرمپ کے خلاف مزاحمت کا مرکز ہے۔ سینیٹر ہیرس کا شمار صدر ٹرمپ کے سخت ناقدین میں ہوتا ہے۔ یہ ابھی واضح نہیں کہ صدر ٹرمپ کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیموکریٹ کی پسندیدہ شخصیت کون ہوگا۔ وسط مدتی انتخابات میں کانگریس میں اکثریت ملنے کے بعد ڈیموکریٹ رہنماؤں کی ایک قطار ہے کہ جو صدر ٹرمپ کا مقابلہ کرنے کے لیے پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کی خواہش مند ہے۔ کیلیفورنیا کے ایک ڈیموکریٹ رہنما اور ڈیلیگیٹ تجندر دھانی کہتے ہیں کہ ابھی کوئی بات کہنا قبل از وقت ہوگا۔
لاٹ آف ادر پیپل از رننگ فرام کیلیفورنیا، سے ابھی بہت لوگ رن کر رہے ہیں، دو لوگ اور ہیں جو رن کریں گے، تو ابھی کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے۔ ابھی جسٹ تھوڑا سا آپ دو مہینے رک جائیے، آپ کو سبھی کلیئر پکچر ہو جائے گی کون کون رن کر رہا ہے۔
میسیچوسٹ کی سینیٹر ایلزبتھ وارن اور نیو یارک کی کرسٹن گلبرائن نے نامزدگی کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے۔ سابق صدر براک اوباما کے سابق ہاؤسنگ چیف جولیان کاسٹرو اور میری لینڈ کے کانگریس مین جان ڈیل نے بھی اپنی امیدواریت کا اعلان کر چکے ہیں۔ 2016 کے صدارتی انتخابات میں نامزدگی حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد سینیٹر برنی سینڈر کو بھی متوقع صدارتی امیدوار تصور کیا جا رہا ہے، جبکہ اوباما انتظامیہ کی دوسری اہم شخصیت سابق نائب صدر بائیڈن، جو کہ دو بار صدارتی امیدوار نامزدگی حاصل نہ کر سکے تھے، وہ بھی اسی قطار میں ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات طویل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ بہت پہلے امیدوار اپنی خواہش کا اظہار کر دیتے ہیں تاکہ انتخابی مہم کے لیے فنڈ جمع کر سکیں اور اسے پرائمری انتخابی مہم کے لیے مختلف ریاستوں کے دورے میں صرف کر سکیں۔ پہلا ڈیموکریٹک صدارتی مباحثہ اس سال جون میں طے ہے، جبکہ پرائمری انتخابات میں ابھی ایک سال باقی ہے۔ اور صدارتی انتخابات 3 نومبر 2020 کو ہوں گے. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
امریکی سینٹ میں دونوں جماعتوں کی طرف سے کاروبار حکومت کی جزوی بندش کو ختم کرنے کے لیے پیش کیے جانے والے بلوں پر آج ووٹنگ ہوگی، لیکن اس بندش کو ختم کرنے کے لیے جو دوسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے، کوئی بھی تجویز ایسی آسان نہیں ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری حاصل کر سکے. شام کے وقت اس ووٹنگ کے لیے ریپبلکنز نے تجویز پیش کی ہے کہ صدر کے دیوار کی تعمیر کے لیے 5.7 ارب ڈالر کے مطالبے کو شامل کرتے ہوئے ساتھ ہی محدود امیگریشن اصلاحات کے موجودہ مالی سال کے باقی عرصے کے لیے حکومت کی فنڈنگ کے لیے پیکج دیا گیا ہے. دوسری طرف ڈیموکریٹس نے سینٹ میں ووٹنگ کے لیے جو بل تجویز کیا ہے، اس میں 8 فروری تک حکومت کو فنڈ مہیا کیے جائیں گے، لیکن بل میں سرحد کی سیکیورٹی یا امیگریشن کے لیے رعایتوں کی کوئی تجویز شامل نہیں ہے. اور پاکستان سے متعلق خبروں میں، لاہور ہائی کورٹ نے سانحہ ساہیوال کی جوڈیشل انکوائری کے لیے درخواست کی سماعت کے لیے 2 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے، جبکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے واقعی کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جی آئی ٹی کے سربراہ کو 28 جنوری کو مکمل ریکارڈ کے ساتھ طلب کر لیا ہے. عدالت نے یہ حکم جمعرات کو سانحہ ساہیوال کے معاملے پر جوڈیشل انکوائری کے لیے دائر درخواست کی سماعت کے دوران دیا. سماعت کے موقع پر آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی عدالتی ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. چیف جسٹس سردار شمیم کے اس استفسار پر کہ اب تک کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے، درخواست گزار کے وکیل صفدر شاہین پیرزادہ نے عدالت کو بتایا کہ تمام گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ نہیں کیے گئے ہیں. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بڑے ظلم کی بات ہے. آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ گولیاں چلانے والوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ محکمہ انسدادی دہشت گردی کے افسران کو معطل کر دیا گیا ہے. نیز اس معاملے پر جے آئی ٹی بھی بنائی گئی ہے. سپریم کورٹ نے کراچی میں دفاعی مقاصد کے لیے الاٹ زمینوں پر تمام تجارتی سرگرمیاں فوری طور پر ختم کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت نے ریمارکس میں کہا ہے کہ کیا فوج کا کام شادیاں کرانا رہ گیا ہے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جمعرات کو جسٹس گلزار احمد اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کراچی میں تجاوزات اور رہائشی علاقوں میں کمرشل سرگرمیوں سے متعلق کیس کی سماعت کی. خبریں ختم ہوئیں.
خواتین کے سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی پاکستان کی قومی اسمبلی کی رکن نفیسہ عنایت اللہ خٹک سے. وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنے سیاسی پس منظر پر گفتگو کرتے ہوئے کہا،
میں تقریباً 2009 میں پولیٹکس جوائن کیا. میں اسلام آباد ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ بنی جب میں شروع میں 2009 میں آئی. اس کے بعد 2011 میں میں پورے پاکستان کی جنرل سیکرٹری تھی ویمن ونگ کی، پی ٹی آئی کی. اور پھر اس کے بعد پھر مجھے ریزرو سیٹ پہ پک کیا گیا اور میں ریزرو سیٹ میں کے پی کے سے، کیونکہ میرا ڈومسائل فرام کے پی کے ہے، میرا کام کے پی کے میں ہے، ان اسلام آباد ہے.
نفیسہ خٹک نے بطور رکن قومی اسمبلی اپنی کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا،
بچیوں کی ایجوکیشن کو لے کر خاص طور پہ اس کے اوپر میرا بہت زیادہ کام رہا ہے. بلنگز میں نے بہت کی ہیں، بجٹ کے اوپر اس کے اوپر بہت سپیچز ہیں پارلیمنٹ میں میری، اور اسی طرح پالیسی میکنگ میں. پھر میرا ٹرانسجینڈرز کے ساتھ بھی، شی ٹرانسجینڈرز کے ساتھ میرا بہت کام ہے، اور ان کے اوپر بھی بہت زیادہ پالیسیز بن رہی ہیں. ہیومن ٹرافکنگ کو آپ لے لیجئے، کافی کام ہے اس میں. مطلب دیر از سو مچ، وی آر ٹاکنگ آن ایوری سبجیکٹ. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ویمن امپاورمنٹ، ویمن کو ہم نے ہر طریقے میں، سیکیورٹی ہے، ایجوکیشن ہے، ہم نے ان کو اسکلز ہے، بزنس ہے، ہر چیز میں ان کو آگے لے کر آنا ہے. تو یہ میری سکسیس اسٹوری ہے کہ کمیونٹی میں ہم یہ جو ایک ہے ٹیبو کو ہٹا کے ہم ان کو شانہ بشانہ مردوں پہ لے کر آئے ہیں. بلز بہت پاس کیے، پیش کیے بہت سارے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں ایز اے پارلیمنٹیرین اینڈ اپوزیشن ہم کرتے رہے، اور اب جو بیکاز ناؤ وی آر ان دا گورنمنٹ، اب ہمارا ہے کہ اب ان کو امپلیمنٹ ہم نے کیسے.
پاکستان میں خواتین کی عمومی صورتحال پر بات کرتے ہوئے نفیسہ خٹک نے کہا،
ماشاءاللہ ویمن ہیو ناؤ کم اپ اینڈ دے آر equally in the forces, they are in the police, they are everywhere. مطلب آپ کو اب خواتین کا پہلے ایک ہوتا تھا تعلیم کی طرف سے چلے جاؤ ایجوکیشن ہے یا پھر ان کو نرسنگ کی طرف اجازت ہوتی تھی جانے کی, لیکن اب وہ پابندی ختم ہو گئی. اب کوئی ایسا بزنس یا کوئی ایسا فیلڈ یا کوئی ایسی گورنمنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے جہاں آپ کو خواتین نہیں ملیں گی. تو یہ جو تبدیلی ہے نا, یہ بہت پازیٹیو ہے. اینڈ آئی سی ویمن ایوری ویئر اراؤنڈ.
نفیسہ خٹک نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت کے تحت اب تک قومی اسمبلی میں 4 بل پیش کر چکی ہیں, جس میں سے پہلا بل خواتین اور ٹرانسجینڈرز کے لیے گھروں میں بزنس کی اجازت سے متعلق ہے.
ڈسٹیٹیوٹیڈ ویمن ہے, جس میں ویڈو آ جاتی ہے, انمیرڈ اسپنسٹرز آ گئی ہیں اس میں آ جاتی ہے, ڈائیورسیز آ جاتی ہیں, شی ٹرانسجینڈرز, اسپیشل ویمن. تو یہ خواتین کے اوپر میں نے بل پیش کیا کہ ان کو گھروں کے اندر اپنے, تاکہ یہ اپنے بچوں کو بھی خیال کر سکے, فیملی میں رہ کر اپنا وہاں بزنس رن کر سکے.
انہوں نے کہا کہ ان کا دوسرا بل ٹرانسجینڈرز کے خصوصی طبی مسائل سے متعلق ہے.
ان کو اگر ہارمونل امبیلنس ہے, اس کو ہارمون کو ٹھیک کر کے اگر وہ شی بننا چاہتی ہیں یا وہ مے بننا چاہتی ہیں, ان کی سرجریز کیسے ہوں گی, یہ چیزیں ہیں. ٹریٹمنٹ ان کے اوپر, بیڈز ان کے لیے لوکیٹ کروا رہے ہیں, یہ چیزیں جو ہے چل رہی ہیں.
نفیسہ خٹک نے کہا کہ ان کا تیسرا بل عربی کی بطور زبان تعلیم سے متعلق ہے, جبکہ چوتھا بل ٹیچرز کو جدید ٹیکنالوجی کی تربیت سے متعلق ہے. ان بلوں پر عمل درآمد کی صورتحال پر کیے گئے سوال کے جواب میں نفیسہ خٹک کا کہنا تھا,
اسمبلی تک آ گئے, اسمبلی ہمارے فائلز میں, پیپرز میں آ گئے. تو آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ کمنگ جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں یہ ہو جائے گا.
یہ تھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی پاکستان کی قومی اسمبلی کی رکن نفیسہ عنایت اللہ خٹک. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صوبہ سندھ کا تیسرا بڑا شہر سکھر دریائے سندھ کے کنارے پر آباد ہے. یہاں کی آبادی کے 80% حصے کی ضروریات کا انحصار دریائے سندھ کے پانی پر ہے, حتیٰ کہ پینے کا پانی بھی دریائے سندھ سے ہی حاصل کیا جاتا ہے. گزشتہ چند سالوں سے سارے شہر کا آلودہ پانی بھی دریائے سندھ میں چھوڑا جا رہا ہے. اس سے شہری کس طرح متاثر ہو رہے ہیں, اس بارے میں ہم مزید جانیں گے کرن مرزا سے.
پانی کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے. اسے سکھر باسیوں کی بدقسمتی کہیں یا عہدیداران کی لاپرواہی, جو گزشتہ چند سالوں سے سارے شہر کا ڈرینیج دریائے سندھ میں شامل ہو رہا ہے اور پھر یہی مضر صحت پانی شہر میں سپلائی کیا جا رہا ہے.
ایک تو پانی مٹی کا آتا ہے, دوسرا یہ کہ اس میں کتنے جراثیم ہوتے ہیں, اس میں کتے مرے ہوئے ہیں, بلیاں مری ہوئی ہیں, اور سارے شہر کا جو یہ گندا پانی ہے یہ سارا وہاں آ جاتا ہے. ہم وہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, لیکن یہ پانی ڈائریکٹ ادھر سے آتا ہے. کوئی پھٹکی کا استعمال نہیں ہوتا, کوئی صفائی نہیں ہوتی ہے.
ڈاکٹروں کے مطابق شہر میں ہیپاٹائٹس بی, سی کے علاوہ پیٹ اور جلد کی بیماریوں میں اضافے کی بڑی وجہ اسی آلودہ پانی کا استعمال ہے.
سب سے زیادہ جو موسٹ کامنلی جو ہم دیکھ رہے ہیں کیسز, وہ گیسٹرائٹس کے کیسز ہیں. پانی کو گرم کر کے بوائلنگ پوائنٹ پہ لے جا کے پھر اس کو پینے کا سب سے اچھا طریقے کار یہی ہے.
سکھر شہر کے مختلف علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے لگائے گئے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس میں سے بیشتر اس وقت بند پڑے ہیں.
صاف پانی مہیا کرنے کی ہمارا سکھر بکھر انٹیک سے ایک انٹرنیشنل لیول کی اسکیم بنائی گئی کہ دریا سے ڈائریکٹ پانی لے رہے ہیں, جو ہمارے تالابوں میں جاتا ہے وہاں سے سیٹل ہو کر ٹریٹ ہو کر لوگوں کو دیا جاتا ہے. باہر سے آبادی آئی 2010 کی فلڈ کے بعد, انہوں نے نظام کو سارا توڑا ہوا تھا.
سن 2017 میں سندھ اسمبلی میں 56 کروڑ روپے کا ایک بل پاس کیا گیا, جس کے تحت شہریوں کو صاف پانی فراہم کیا جانا تھا.
ہمارا جو آپ دیکھیں تھوڑا سا ڈیلے پروسیس ہوا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہیومن کیپیسٹی ریسورسز کو بلڈ اپ کیا کہ ہم پراپرلی جو پہ واٹر سپلائی ڈالنی ہے, ویسٹ واٹر ڈالنا ہے, ادھر ادھر ہم پہلے پائپ لائنز ڈالیں, اور جو ہمارے پرانے پروجیکٹس چل رہے تھے ان کو ہم نے رکوا کے یہ میگا اسکیم ویسٹ واٹر کی, واٹر سپلائی کی. ماضی میں پلاننگ اور کوآرڈینیشن کے ایشوز رہتے تھے, لیکن الحمدللہ اب ہم نے ان ایشوز کو اوور کم کر لیا, اور اب آپ دیکھیں گے جتنے بھی یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ سسٹینیبل ہوں گی فار ایٹ لیسٹ 10 to 15 years.
مہنگائی کی وجہ سے سکھر کی آبادی کا بڑا حصہ بوتل کا پانی خریدنے سے قاصر ہے, جبکہ آئے روز گندے پانی کے استعمال سے پیدا ہونے والی مختلف بیماریوں کا علاج کرانے پر بھی شہری اپنی محنت کی کمائی خرچ کر رہے ہیں. جب تک صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ مکمل نہیں ہوتا, ابلا ہوا پانی ہی سکھر کے باسیوں کے لیے پیاس بجھانے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو صحت اور جیب دونوں پر بھاری رہے. کرن مرزا, وائس آف امریکہ, سکھر.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن ریڈیو پر آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہر گھنٹے کے اختتام پر ایک فیس بک بلٹن بھی آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تو خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور انتظار کیجیے گا خبروں کا اور پروگرام جہاں رنگ کا۔